سورة الأحزاب آیت نمبر 40، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولاقي رسول الله وخاتم النبيين، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی سے آپ بھی کہہ سکتے ہیں دل میں، کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور تیسری بات، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم اس آیت میں سے پہلا حصہ کر چکے، اب بات کریں گے خاتم النبیین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات سورۃ الاحزاب میں ہمیں ملتی ہیں، انہی میں سے ایک صفت یہاں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہم دیکھیں گے قرآن، سنت اور ڈکشنری کی روشنی میں کہ لفظ خاتم یا خاتمہ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم دیکھیں گے جو کہ اس سے واضح ہے، کیونکہ یہاں اگر صرف اس کا یہ ترجمہ کر دیں کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں تو بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن پھر خاتم النبیین سے کیا مطلب ہے، یہ ذرا تھوڑا سا واضح نہیں ہوتا۔ تو لفظ خاتم خا تا میم سے ہے، ختم۔ ہمارے یہاں یہ لفظ اردو میں بہت مختلف طرح سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ختم کا جو لفظ ہے وہ مہر کے لیے آتا ہے۔ کون سی مہر؟ سیل والی، سٹیمپ والی نہیں۔ یہ ایک بڑا بڑا کر کے لکھ لیں جملہ، سیلڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹس پر سیل تھے۔ سیل کیا ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو ختم کرنا ہو، خط لکھ لیا، اس کے بعد اس کو بند کرنا چاہا تو بس ایک باہر سٹیمپ لگا دی اور اس کے بعد کچھ بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں آ سکتا۔ اور اس کا معنی سٹیمپ نہیں ہے کہ ٹکٹ ڈاک کا سٹیمپ کرتے جاؤ اور خط بھیجتے جاؤ، کہ اللہ کے نبی نبوت کی کوئی مہر ایسی نہیں تھی کہ آج بھی کوئی اس پہ مہر لگانا چاہے اور اس کو سٹیمپ کرتا جائے اور چلتے جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت کا بالکل آخری چیز تھی۔ عربی زبان میں لفظ ختم کس طرح استعمال ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے۔ ختم اللہ لہ بخیر، عرب کہتے ہیں کب؟ کہ خدا اس کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اسی طرح وہ ختمت القرآن و بلغت آخرہ، مطلب کیا؟ میں نے قرآن آخر تک پڑھا۔ پھر اسی طرح اختمت الشیء، کہتے ہیں کہ یہ افتتاح کی ضد ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج افتتاح ہے، سٹارٹنگ اوپننگ ہے، تو ختم کیا ہے؟ کلوزنگ ہے، کلوزنگ کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح خاتمہ اور خاتمو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، تا پہ زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے اور تا کی زیر سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ دونوں کا اگر معنی دیکھیں تو یہی بنتا ہے کہ کسی چیز کو ختم کرنے والے۔ خاتمہ تو شیء کہتے ہیں آخر کو۔ وادی کے کناروں کو عربی میں ختام الوادی کہتے ہیں، جیسے ویلی ہوتی ہے نا تو اس کے ایجز جو ہے اس کو کہتے ہیں، اسی طرح قوم کے آخری فرد کو ختام، خاتم یا خاتم کہتے ہیں، یعنی آخری فرد کسی نسل میں سے کسی قوم کا کوئی شخص ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے استعمالات ہیں، ساری چیزوں میں سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے پر آخری سیر لگ گئی۔ ہم پیچھے سے کتنی بار یہ چیز پڑھتے آ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ اس طرح کا شروع کیا کہ وہ نبی آ کر لوگوں کو تعلیمات دیتے۔ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن اس وقت تک کوئی گناہ نہیں تھے، اس لیے کوئی شریعت سازی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے حضرت نوح کے دور کا جو پورا سلسلہ تھا وہ اللہ کے نبی پر آ کر پورا ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اللہ کے نبی آخری کڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مکمل دین دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین دیا تو ایک ایسی آیت نازل کر دی کہ جس کو سن کر یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کرتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس پہ حسرت کیوں ان کو ہوئی تھی؟ کہ یہ اعزاز تو ہم نے لینا تھا کہ ہم آخری ہیں، کیونکہ عموماً لوگ اینڈ پہ بڑی بات کرتے ہیں، اور یہود کے علماء کو یہ اچھی طرح سے پتہ تھا کہ نبوت کے سلسلے کی آخری مہر جو ہے وہ آنے والی ہے اور جب امت مسلمہ کو وہ نبی ملا تو اس پہ حسد بھی کیا گیا اور رشک بھی کیا گیا، اور اس طریقے سے مسلمان امت جو ہے وہ آخری نبی کی امت کہلاتی ہے۔ اب یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے متفق علیہ ہے، کئی دور ایسے گزرے کہ مختلف لوگوں نے باتیں کی، لیکن الحمدللہ گئے گزرے دور میں بھی مسلمان عمل کریں نہ کریں، بات مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن اس پہ ان کا اتفاق ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں جو رسم و رواج پہ اتنی زیادہ بات ہوئی، یہ اس بات کا ایک اشارہ تھا کہ اب آخری صفائیاں ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے رسم و رواج اور خرابیوں کو رہنے دیا جائے اور آنے والا نبی ان کو دور کر دے، ایسا نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی محبت کے ساتھ ویسے ہی اس کام کو کرنا ہی تھا، لیکن جبکہ آپ آخری نبی تھے تو بالکل فائنل ٹچز دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کچھ ایسے فتنے اٹھنے شروع ہو گئے کہ جس سے ختم نبوت کے عقیدے پر زد پڑتی ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس سے یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ مثلاً سب سے پہلا شخص جس نے اس کا دعویٰ کیا وہ مسلمہ کذاب تھا، مسلمہ اس کا نام تھا، وہ تو اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا، یمامہ کا رحمان، لیکن اللہ کے نبی نے جو اس کو نام دیا وہ مسلمہ کذاب تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات ہوئی، آپ نے خواب کے ذریعے سے بھی بتائی کہ میرے بعد کچھ ایسے دجال پیدا ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے اور وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شخص کے ساتھ جہاد ہوا اور اس کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ اس دور سے یہ کہانی شروع تھی، اس نے جو خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا اس میں لکھا یہ تھا کہ من مسلمتا رسول اللہ نعوذ باللہ الى محمد رسول اللہ، کہ یہ خط مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے محمد رسول اللہ کی طرف لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کو جب قتل کر دیا گیا، پھر اسی طرح سے اسود انسی ایک شخص تھا، کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر وحی اترتی ہے، جس میں ایک عورت بھی تھی سجا نام کی، اور اسی سے بعد میں مسلمہ کذاب نے شادی بھی کی تھی، الخبیثات للخبیثین والے اصول کے تحت کہ جیسی سوچ ہوتی ہے انسان ویسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1300 سال تک کسی کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ملی۔ یہ آپ دیکھیے عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی یہ فتنے اٹھے، سر توڑ کے اٹھے، ایک اٹھ رہا ہے دوسرا اٹھ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس طریقے سے اس فتنے کا کلا کما کیا کہ کسی کو جرت نہ ہوئی، اور تقریباً 1300 سال گزر گئے، کسی کو اپنے آپ کو نبی کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ اعزاز بھی حاصل ہوا تو ہمارے ہی کلچر کو حاصل ہوا۔ انگریزوں کا دور تھا، مسلمان غلام تھے، مسلمانوں کو کئی قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے وقتوں میں ایک شخص جو بنیادی طور پر عیسائیت کے عقیدے کا حامل تھا، اور اس نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دور کے پادریوں سے بڑی بڑی باتیں کی، بلکہ انگریزوں کے قصیدے کا ان کی ملکاؤں کے اور ان کی عورتوں کے ایسے ایسے قصیدے پڑھے کہ اگر آپ پڑھیں تو انسان کی غیرت جو ہے وہ، انسان کو شرم آتی ہے کہ ایسی باتیں کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے۔ ہوتے ہوتے سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا، اس دور میں انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے پہلی دفعہ یہ جرت ہوئی کہ ایک شخص جس کا نام غلام احمد کہا جاتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اس قسم سے لوگوں کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کیا کہ لوگوں کو بڑی مراد دیں، خوب انگریزی بولتا تھا، لکھتا تھا، بظاہر عیسائیت کے خلاف بھی بولتا تھا لیکن اندر کچھ اور کہانیاں تھیں، اور اس طرح کچھ لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ لگایا۔ زبان کا بہت مٹھاس اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور سچی بات ہے کہ جس عقیدے سے کو ماننے کے بعد سود بھی حلال ہو جائے، جس کے بعد نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے، جس کے بعد نفس کی ساری پابندیاں رک جائیں، کون اس کو نہ لے گا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے خام خیال لوگ پیدا کیے، اور آج تقریباً 15ویں صدی میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ، یعنی آٹے میں نمک کے برابر آج بھی آپ کہہ لیں، جس کو آپ کہہ لیں 1 یا 2 لاکھ پوری دنیا میں اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں، لیکن اس کے برعکس آج بھی 1 بلین سے زیادہ مسلمان الحمدللہ اسی عقیدے پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جرات کیسے ہوئی جبکہ اتنی بڑی باتیں ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو وجہ کیا ہے کہ اس عقیدے کے حامل لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی روایات کو ڈسٹارٹ کیا، یہ کہنے کی بجائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی واپس آئیں گے دنیا میں، یہ کہہ دیا کہ مثیل مسیح واپس آئیں گے، اور مثیل مسیح کا نظریہ غلام احمد جو تھے ان کے نام پہ کر دیا کہ یہ ہیں، اور کچھ ظاہری شواہد جمع کر لیے گئے، مثلا وہ مقام لط پر آئیں گے حضرت عیسیٰ، انہوں نے اسی کو لدھیانہ میں رکھا، یہ صاحب جو تھے یہ لدھیانہ سے تعلق رکھتے تھے، کہا یہ وہی لدھیانہ ہے، پھر اسی طرح انہوں نے اپنے حساب سے بہت کچھ ایسی چیزیں کی جس کی ڈیٹیلز کا اس وقت نہیں ہے، لیکن ہم قرآن پڑھنے والوں کو، ہم یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کسی عقیدے کے خلاف نہیں کر رہے، ہم وہی باتیں کر رہے ہیں جس زبان سے یہاں عبداللہ بن ابی کا تذکرہ ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اسی سے علم کی بنیاد پہ یہ چند نام سامنے رکھے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ اسلام کے متفق مسائل میں بھی جھگڑا کر دیتے ہیں، تو پھر اگر آج کے دور میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے سود کھا لو تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں نہ کھائیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ جائز ہے تو ناجائز ہے، جرت ہر دور میں ہوئی، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، بات کو سمجھنے سمجھانے کا فرق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک حقیقت کھول کے بیان کر دی، اور آخر میں اب دیکھیے علیم اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اس کو خوب پتہ ہے کہ انسانیت کو جو پیغام دینا تھا وہ پورا ہو چکا، اور اس طریقے سے انسانیت کو جو خیر ملنی تھی مل چکی، علیمن کا لفظ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی بنانا اللہ کے علم میں تھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تو خاتم النبیین کہا گیا نا، لیکن آپ کے ناموں میں سے ایک نام جو آپ کی صحیح روایت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے العاقب، عاقب کہتے ہیں عقبہ سے، سب سے پیچھے آنے والا، آخری نبیوں میں سے آپ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں نے اس ایک لفظ پہ بات کی، یعنی جو فرق انگلش کے لفظ سٹیم پہ ہوتا ہے اس میں فرق کیا، سٹیم اور سیل کے معنوں میں فرق کرنے کی کوشش پیش کی، اس لیے کبھی بھی ایسی کوئی کتاب پڑھیں، کوئی ایسی روایت پڑھیں جس کو لوگ پیش کریں، آپ کہتے ہیں ہائے آیتیں تو قرآن کی لکھی ہوئی تھی، جی آیت قرآن کی نہیں لکھیں گے تو اس کو لوگ اسلام کیسے مانیں گے، آپ سوچیے کوئی اپنے غلط عقائد کو رد کرنے کے لیے گیتا کی مثال دے سکتا ہے اور کوئی مانے گا، کوئی بائبل کی دے سکتا ہے، سب مار کے نکال دیں گے، جتنے باطل عقائد ہیں آج بھی ہمارے گرد و نواح میں، جہاں ہمیں مسلمانوں کے عقائد میں کوئی کمی بیشی دکھے گی اس کے اندر دلیل قرآن کی ہوگی یا کسی حدیث کی ہوگی، اللہ جانے کہ اس کی صحیح بات ہوگی یا غریب حدیث ہے یا کیا ہے یا اس کی کچھ ڈسٹورشن ہے، ہم کسی پہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ باطل سے باطل فرقے نے بھی اپنے تمام دلائل جو ہیں وہ قرآن سے ہی پیش کیے، تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایتوں سے ہمیں کچھ بات پتہ چلتی کہ کیا آپ بھی خاتم النبی تھے، کیونکہ قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہمارے سامنے ایک خاتم النبی والی یہ آ گئی، دوسری الیوم اکملت لکم دینکم والی بات آ گئی، اسی طرح ہم چند احادیث دیکھیں گے، صرف آپ کو ریفرنس لکھاؤں گی اور خلاصہ، پھر اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں تو خود دیکھ لیں کہ کتنی واضح روایات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، کتنی واضح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ جا کے اس کی ڈیٹیل بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مہر لگائی، آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں جب بادشاہوں نے کسی کو کوئی خط بھیجنا ہوتا تھا تو اس کو کسی کاغذ کے لفافے میں یا کپڑے کی تھیلی میں لپیٹتے اور اس کے بعد سیل کر دیتے، ہوتا کیا تھا کہ جس شخص کے پاس گیا اسے پوچھتے تھے کہ اسٹیمپ ٹوٹی ہوئی تو نہیں تھی، اگر ٹوٹی ہوئی ہوگی اور دوبارہ لگی ہوگی تو مطلب یہ کہ کسی نے بادشاہ کے حکم کو بدل کے خیانت کر کے چینج کر دی، اور اگر وہ سیم ایز اٹ از چلی گئی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بادشاہ کا ہی خط ہے، اب اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، اس قرآن کی نظر سے ذرا اس مثال کو بھی سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ جب ایک بادشاہ اپنی مہر ٹوٹی بھی دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس شخص کو زندہ چھوڑے گا اور اس خط کو پکڑ کے کہاں پھینکے گا، تنور میں پھینک دے گا نا، اللہ کی ذات جو مالک الملک ہے، جو دونوں جہان کا بادشاہ، جب اس کا پیغام قرآن کی صورت میں، اللہ کے نبی کی صورت میں، ہمیں اسٹیمپ ملتا ہے. آج جو لوگ اس قرآن میں خیانتیں کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی تاویلات کے دروازے کھول دیتے ہیں, دیکھیں فقہ اختلاف کی بات نہ کریں, فقہ اور چیز ہے, عقیدہ بالکل اور چیز ہے. سب سے بڑی جنگ جو ہے نا عقیدے کے نام پہ ہونی چاہیے, جس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے. آج یہی کہا جا رہا ہے ایکشنز آر بیٹر دین دی بیلیف. میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی کرسچنز کی بنی ہوئی تھی, انہوں نے اللہ ڈزنٹ ایگزسٹ کے نام پہ ویڈیو بنائی, سارے دلائل اپنے میٹر کے اور کروموسوم اور جینیٹک کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڈ ہو, اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں, اور دس اینڈ دیٹ. اور اینڈ پہ لکھا انگلش کا ایک محاورہ اصل میں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. تو انہوں نے اسی کو دوسری سینس میں کیا ہوا تھا کہ جو عمل ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے, بلیف کو چھوڑ دو. سو اسٹرینج, دنیا میں تو آپ ایسا کبھی نہیں کرتے. آپ جہاں رول نہ کروائیں اور گھر بیٹھ کے پیپر پہ پیپر لکھتے رہیں, کون لے گا کل؟ آپ کو ملے گا اس کے بدلے میں کچھ؟ نہیں ملتا. بلیف از بیٹر دین ایکشن. تھوڑا سا عمل بہت اچھے بلیف کے ساتھ انشاءاللہ کل فائدہ دے دے گا, اور بڑے بڑے عمل ہوا میں راکھ بنا کے اڑا دیے جائیں گے, سراب کی طرح قیامت کے دن دکھیں گے عقیدے کی خرابیوں کی وجہ سے. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کے خط اور ایسے لوگوں کے کاموں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا. اس لیے انسان کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے. لیکن جو مثال دی ہے آپ کو کہ بلڈنگ بنائی اور اس کے اندر ایک خالی جگہ ہے, آج آپ ذرا اس کو امیجینیشن میں لائیں. جب ایک عمارت بن جاتی ہے پوری, مثلا یہ روم بنا ہوا ہے, ہال پورا بن گیا, کیا اب اس کے اندر کوئی جگہ ہے کہ ہم کوئی اینٹ لگائیں؟ کسی بھی گھر کے بننے کے دوران آپ اس کو بڑا کر لیں, اس کو چھوٹا کر لیں, یہ دیوار نہ ڈالیں, یہ نہ کریں, دروازہ کھلا کر لیں, پاسبل ہے؟ اب بنی ہوئی عمارت میں اینٹ لگے گی تو وہ تو اوپر ہی لگے گی نا. اللہ کے نبی کے آنے سے نبوت کا یا اسلام کا محل مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد کوئی اس کے اندر ایک اینٹ لگائے گا تو وہ اس کو تنگ کرے گا, بھدا کرے گا, اور نہ کہ وہ اس سے وسعت پیدا کرے گا. پھر دوسری ایک اور روایت نوٹ کر لیجئے, صحیح مسلم, ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی. نمبر ایک, جوامع الکلم سے نوازا گیا, یعنی مختصر لفظوں میں بڑی بات کرتے تھے آپ. دوسرا, روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی. میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا. پہلے دور کے انبیاء کی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ اس کو کھا جاتی تھی دشمن سے لیے ہوئے مال کو, لیکن اللہ کے نبی کی امت کے لیے حلال تھا. چوتھی, میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا اور اس سے تیمم کی اجازت دی گئی. پھر مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا. اور چھٹی, میری ذات سے نبوت کا یا انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک سے, فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا. اس کے بعد دیکھیے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے پیچھے اتنے کلیئر ایویڈنسز کے بعد؟ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو. اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو تو وہ ضرور تمہارے ہی اندر نکلے گا. یعنی ہر قوم ڈرتی تھی کہ ہم پہ دجال نہ آئے, اور وہ نہیں آیا, تو پیچھے اب تم رہ گئے, اب تمہارے ہی اندر آئے گا. پھر اسی طرح امام ترمذی ایک روایت کو لے کے آتے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر ایک اور روایت ہے, اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریے, اور آپ کچھ پریشان ہوئے تو آپ نے کہا میری تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی, کیونکہ وہ بھی بھائی تھے, یہ چچزت بھائی تھے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی تم نبی نہیں بن سکتے میرے بعد, کیونکہ میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا. اسی طرح ایک ساتویں دلیل نوٹ کیجئے گا, ابو داؤد کی روایت ہے کتاب الفتن کی, حضرت ثوبان سے, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب, کذاب جھوٹا, کاذب سے مبالغہ, 30 کذاب ہوں گے جس میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آپ دیکھیں یہ تو احادیث ہیں, اور بھی آپ کو جتنی چاہیں مل سکتی ہیں, جو بھی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے آپ کو اس میں سے یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ مسئلہ تو ابھی آپ کو بتایا کہ 1300 سال پہلے ابھی شروع ہوا ہے نا, یہ مت سوچیے کہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں ہم آج کے دور کے مشہور مذہب جن کے یہ عقائد ہیں مرزائیت ان کے خلاف کر رہے ہیں, نہیں, یہ تو ابھی شروع ہوا ہے, 150-200 سال پہلے کی بات ہے. لیکن یہ جتنی احادیث ہیں یہ 1400 سال پرانی, اور اب کچھ اقوال امام ابن کثیر جو کہ 774 ہجری میں, یعنی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک صدی کے اندر کا دور تھا ان کا, ان کا اس کے بارے میں کیا قول ہے یہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی یہ روایات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول نے اپنی سنت میں یہ بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تاکہ ساری دنیا جان لے، جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ماضی کے ایک اور بہت ہی بڑے عالم علامہ آلوسی کہتے ہیں، بس اتنے یاد رکھ لیں، نام تو ان کا لمبا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاطب النبیین ہونا ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے دلائل قرآن اور سنت سے موجود ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، یعنی سب اس پہ متفق ہیں، پر جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس دعوے پر مصر رہا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا قول ہے ابن حیان کا، یہ 745 ہجری، یعنی اس عقیدے کے شروع ہونے سے بھی 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا اور اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا جس کا عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے، وہ زندیق ہے، یعنی قید میں ڈال دیا جائے اس کو، اور واجب القتل ہے۔ آج تک جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی فقراء میں سے ایک شخص نے شہر مالقہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اندلس کے بادشاہ نے غرناطہ میں اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو سولی پر چڑھایا، اس حالت میں لٹکتا رہا یہاں تک کہ اس کا گوشت گل سڑ کر گر پڑا، یعنی اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ ایک ہی صرف امام کا لکھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقریباً ایک صدی اور اس کے قریب کے زمانے کی شخصیت تھے، وہ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ متفق ہو چکا، اب اگر کوئی شخص کسی سے اس بارے میں استفسار بھی کرے گا، یعنی سوال بھی پوچھے گا کوئی اس بارے میں، سوال ہے کہ کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی یہ کہے کہ لاؤ میں اس کی ذرا تحقیق کر لوں، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا۔ یعنی اتنی شدت ہے اس مسئلے میں۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہیں وہ دلائل جو ہمیں قرآن، حدیث اور ہمارے اسلاف کے اقوال سے ملتے ہیں۔ کچھ دلائل نوٹ کیجئے گا ختم نبوت کے سلسلے میں، عقلی دلائل، یعنی وزڈم، ہماری عقل سے جو چیزیں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی اس کی حفاظت کا ذمہ کہا۔ سورۃ ہجر میں ہم لوگ پڑھ چکے یہ آیت کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بس یہ فرق ہے اللہ کے نبی کے اور پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں کہ آپ کی کتاب جو ہے یہ تبدیلیوں سے پاک ہے، پچھلی قوموں نے تبدیلیاں کر کے ان کتابوں کو بدل دیا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو پیچھے 1300 سال تک جو لوگ مانتے آئے، پڑھتے آئے اور سب اس چیز کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور آپ آخری ہیں، تقریباً جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا تھا نا نبوت کا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں 50 کروڑ کے کم و بیش تھی، 50,000 پیپل اس وقت ہے، آج تو بلین میں، 2-3 بلین کا بھی نام آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دور میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ عقیدہ غلط ہو تو پھر اتنے لوگ کیوں مانیں، عقل سے لوگ سوچتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے کہ 50 کروڑ لوگوں کو ایک طرف کر دیں اور اس میں سے 1-2 لاکھ کے لوگ اگر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو کیا آپ اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ جتنے باقی ہیں وہ سارے مرتد ہو گئے نا، یعنی اس کے مطابق تو پھر دوسرے لوگ جو اس عقیدے کو نہیں مانتے وہ مرتد ہے نا، اور وہ کہتے ہیں مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں مانتے ایسے لوگوں کو کہ جو ان کو نبی نہیں مانتے۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات پیچھے بھی کر چکے ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا جو تذکرہ تھا، وہاں بھی کچھ باتیں کی گئیں۔ بعض لوگ پھر ان کی یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ان کا آپ غور کریں گے جتنا زور ہے وہ یورپ میں، یہ سوچ اٹھی بھی یورپ سے تھی، یہ پنپ بھی یورپ میں رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اور ہم نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لیکن پوچھئے کہ کون سا کلمہ پڑھایا، ایمان کا کلمہ کہ کفر کا کلمہ کہ اسلام کا کلمہ۔ تو ایسی ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر انسان کا شرح صدر ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ آپ اتنی ڈیٹیل سے ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہی ہوں، یہ بات کان کھول کے سن لیں۔ میرا یقین ہے کہ جو لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کے دل کے کونے میں بھی یہ بات نہیں چھپی ہوگی کہ ہم ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن ہماری نسلیں ٹارگیٹ پر ہیں۔ اس وقت جو دین حکومتوں کی زیر نگرانی پھیلایا جا رہا ہے وہ وہی ہے۔ حکومت کو کسی سے بات کرنی ہے تو وہ کن سے پوچھتی ہے اسلام کے نام پہ، کبھی بھی آپ یاد رکھیں کہ توحید والوں کو کیوں نہیں لوگ بلاتے بڑے بڑے فورمز میں، بڑی بڑی دعوتوں میں، حکومتی اعلانات پہ. کہانے کے بعد میں نے فیل کیا کہ جتنی حکومت کی سرپرستی باطل سوچ رکھنے والوں کو حاصل ہے وہ صحیح سوچ رکھنے والوں کو نہیں. ٹھیک ہے، صحیح سوچ رکھنے والے بھی کہیں ہیں، اس میں بھی فقہی اختلافات ہیں، لیکن ہمیشہ سمپل سی بات ہے، وہ اسی چیز کو پروموٹ کریں گے جس سے ان کا حال بھی ٹھیک ہوگا. اگر میں اور آپ کچھ کوششیں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو اس طریقے سے، اس چیزوں کے اثر سے نکالنے کی، اللہ کو پتہ کل کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے نبی کی باتوں میں سے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ آئیں گے. ایک روایت امام بخاری، مسلم، ترمذی، امام احمد، چار کتابوں کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، ضرور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم عادل حاکم کی حیثیت سے، پھر وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا، اور دینداری کا یہ عالم ہوگا کہ اپنے پروردگار کی جناب میں ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. کیا یہ سب آج ہو چکا؟ بھوک ننگ تو ساری طرف پڑی ہوئی ہے، اکانومی کے طرف اتنے فلاپس ہیں، اور نہ اس وقت تک خنزیر مرا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دعویٰ ہو چکے 200 سال پہلے ابھی تک اس کے وہ حالات ہی نہیں بنے. پھر ایک اور روایت دیکھیے گا، امام بخاری اس کو لاتے ہیں، اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول نہ ہو. تیسری روایت مشکات کی ہے ابو ہریرہ سے، آپ نے خروج دجال کے ذکر کے بعد فرمایا کہ اس اثنا میں مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں درست کر رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی امامت کرائیں گے، اور دشمن خدا دجال ان کو دیکھے گا تو پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. اگر آپ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں تو وہ خود ہی پگھل کر مر جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، پھر آپ اپنے نیزے میں اس کا خون لگا کر لوگوں کو دکھائیں گے. ہمارا ایمان ہے کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. پھر ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے، ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو پہچان لینا، ان کا قد درمیانہ، ان کی رنگت سرخ و سفید، دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے گویا اب ان سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے. وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، خنازیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے بغیر تمام ملتوں کو ختم کر دے گا، یعنی سارے دین ختم سوائے اسلام کے. وہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور وہ زمین میں 40، بس اب 40 کے لفظ کے آگے کیا ہے یہ صحابی کو نہیں پتا، سال کا لفظ کچھ بولتے ہیں کوئی کچھ، 40 سال قیام فرمائیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. ایسے نہیں لگتا کھلی آنکھوں سے ہم عیسیٰ کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان کے لمبے بال ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم سے خوشبو آئے گی جو مسلمانوں کو جہاں بھی دنیا میں ہوں گے ان کو سونگھ جائے گی. یہ کچھ تو ہوا بھی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ وہی عیسیٰ ہیں؟ بس دو روایتیں اور لے لیجیے. حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا کہ حضور تشریف لائیے اور امامت فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے، نہیں، تم میں سے بعض دوسروں کے امیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس امت کی تکریم کے طور پر ہے، یعنی امت مسلمہ کی امامت میں نہیں کراؤں گا، یعنی یہ خود ہی ایک دوسرے پہ امام ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا نا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے کسی عورت کے بطن سے، وہ آسمان سے آئیں گے. حضرت نواس بن سمان نے دجال کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے پروں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ سر جھکائیں گے تو یوں محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ اس کی حد نظر تک جائے گی، اور وہ زندہ نہ بچے گا، پھر ابن مریم دجال کا پیچھا کریں گے اور لد کے دروازے پر جا کر اسے پکڑیں گے اور قتل کریں گے. آخری روایت ہے, صوبان ہی کی ہے یہ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا, ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مسلمان متحد ہوں گے, پھر سب مل کے جہاد کریں گے, سارے عیسائی جو اس وقت کے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے, اور جیوز میں سے بھی جو ہوگا ہوگا, باقی سب قتل کر دیے جائیں گے. یہ آخری روایت جو تھی یہ مسند احمد کی تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے اتنا واضح عقیدہ. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 حدیثیں ایک موضوع کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس عقیدے کے حامل لوگ وہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں, لیکن وہ صرف کہتے ہیں یہ سب ہوگا, وہ بھی یہ ساری حدیثیں کوٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے, مسیح عیسیٰ آئیں گے, اور اس کے لیے اب ان کو لازمی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت کریں. یہ پیچھے اس کرسچینٹی سے رب مل رہا ہے آپ کو, حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک قبر بنائی اور ان کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے آج بھی. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان انڈیا کے علاقے میں کیوں ہے, آج بھی حضرت عیسیٰ کی قبر بنائی ہوئی ہے اور جا کے لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں اور یہ ان کی قبر ہے, یہ بالا کوٹ سائڈ پہ اوپر کی طرف ایک قبر بنی ہوئی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے بھی عقائد کی اصلاح کرے, اور ہمارے جو بھائی بہن اس سوچ کے حامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سے جڑنے کی اور اس کو صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق دے. ہم تو کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے, اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارے اعمال کتنے برے ہیں کہ صحیح عقیدے رکھنے کے باوجود ہم آگ میں چلے جائیں. تو اللہ نہ کرے کیسا ہو. ایک دفعہ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں, بہت ہی بوجھل دل ہوا, اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت پہ جائیں گے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً.